اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ کچھ سوال جو میرے پاس پہنچ گئے ہیں میں کوشش کروں کہ جلد از جلد ان کے جواب دیتا ہوا آگے بڑھوں اور پھر آپ کے انشاءاللہ۔ ایک سوال رجعت کے متعلق کیا گیا ہے اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا صرف اچھے لوگ جو ہیں وہ یعنی آئیں گے اور ان کا جزا ملے گی، اور یا برے لوگ بھی آئیں گے اور برزخ جو ہے وہ رجعت تک رہے گی یا اس کے بعد رہے گی، اور آیت رجعت کے حوالے سے کوئی اگر ہے تو۔ رجعت کے حوالے سے آیات دو طرح کی ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو کہ رجعت کو بطور عمومی بیان کرتی ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، بعض قوموں کو اللہ نے زندہ کیا ہے جن کا ذکر قرآن میں، میں چونکہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس کو تفصیلی جواب چاہیے وہ رابطہ کر لے، میں تفصیل میں بھی بتا دوں گا، لیکن کچھ قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، مثلا رجعت کے ہی معنی میں حضرت موسیٰ کے دور میں اس شخص کا زندہ ہونا کہ جس کو قتل کیا گیا تھا اور گوشت کا ٹکڑا لگا کے اس کو زندہ کیا گیا، یہ تقریباً رجعت کے معنی میں ہی آتے ہیں۔ لیکن بطور خاص اگر آپ آیت کی بات کرتے ہیں کہ کوئی خاص آیت، تو آیت بھی ہے، بعض آیات ہیں کہ جن کو بطور خاص رجعت کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ان کا معنی رجعت میں ہے، ان میں سے ایک آیت جو ہے وہ قرآن کریم کی، وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، یہ آیت ہے جس کے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون۔ ابھی آیت کا نمبر تو میرے سامنے نہیں ہے لیکن میں آیت کا نمبر بھی آپ کو بتا دوں گا، یہ آیت یوم نحشرہم من کل امت فوج، ہم ہر امت سے ایک فوج کو محشور کریں گے، تمام علماء حتی علماء اہل سنت میں آلوسی بھی اس بات کا قائل ہے کہ یہ آیت جو ہے اس میں جو یہ محشور کرنا ہے یہ قیامت سے پہلے ہے، اور یہ رجعت پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد جو بہت برے لوگ ہیں، رجعت کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں، دو طرح کے افراد رجعت میں بلائے جائیں گے، ایک ان لوگوں کی رجعت ہوگی جو بہت برے ہیں اور جن کی برائی کا بدلہ بھی باقی ہے، دوسری طرف وہ اچھے لوگ کے جو اپنی اچھائی کو کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو امام سے منسلک کرنا چاہتے تھے لیکن حیات نے ان کو فرصت نہیں دی، وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو اب اگر ہمیں یعنی خدا اس کیفیت سے تو بچائے، لیکن اگر آپ امام کے دور میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں پہنچانا پڑے گا کہ جو اپنی زندگی میں امام کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے یہ زندگی آپ کے لیے گزاری۔ اس کے بغیر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رجعت میں ہر کوئی واپس آئے گا، تو رجعت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یا بہت برے لوگوں کے لیے یا بہت اچھے لوگوں کے لیے ہے۔ پھر جو انہوں نے پوچھا کہ رجعت کب تک رہے گی، رجعت کا جو تعلق ہے، سوری برزخ کا تعلق قیامت سے ہے، رجعت سے نہیں ہے، تو وہ لوگ کے جو رجعت میں نہیں بلائے جائیں گے ان کی برزخ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی اور جاری رہے گی۔ مطلب بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال کیا گیا ہے وہ یہ کہ سور کے گوشت کے پارٹس، آج کل آپ یہ دنیا میں بہت بڑا پرابلم ہوا ہے کہ اس کے کچھ باڈی پارٹس کو لیا جاتا ہے، اس کو پھر انہوں میں کچھ چیزوں کو ڈرائیو کرنے کے بعد اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ لمبی چوڑی بحث ہے، اس کے لیے اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مراجع جو بھی ہیں آپ کے ان سے ریلیٹڈ آپ جائیں گے، ان کی ویب سائٹس پر اب ایک باقاعدہ الگ سیشن بنا ہے ویسٹرنرز کے لیے، جو غرب میں رہتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ تقریباً ہر مجتہد کی سائٹ پر پورا سیکشن بنا ہے جس میں ڈیٹیل سے اس کو بحث کیا گیا ہے۔ لیکن اجمالی طور پر جو جواب ہے وہ میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں، ایک عمل ہوتا ہے استحالہ۔ استحالہ کیا ہے؟ استحالے کی ہمارے زمانے میں جو بہترین مثال دی جاتی تھی وہ یہ کہ فرض کریں کتا نمک کی کان میں مر گیا، مرنے کے بعد وہ نمک بن گیا، یعنی پورا اس کا وجود نمک میں تبدیل ہو گیا، تو اب اگر یہ کیمیکل چینج کے بعد نمک بن گیا ہے تو یہ حلال ہے، اسے کہتے ہیں استحالہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا۔ اب فقہا جو اہم ترین بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ عرف پر ہے، یہ یعنی آپ کی سجیشن کے اوپر ہے، یا وہ لوگ جو ماہرین فن ہیں جو کہ کیمیکل سے ریلیٹڈ اور فوڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کیمیکلی کچھ اور بن گیا ہے تو تو پھر چاہے وہ کسی بھی جانور کا ہو، چاہے اس کی اصل حرام ہو یا نہ ہو، اگر وہ تبدیل ہو کر کچھ اور بن گیا ہے اور اب جو بنا ہے اس کا کھانا جائز ہے، وہ جائز چیزوں میں سے ہے، تو وہ حلال ہوگا. لیکن اگر وہ کیمیکلی اس کے اوپر پروسیس کیا گیا ہے لیکن اس نے اپنی اصل کو نہیں بدلا، تو ایسی صورت میں یہ استحالہ نہیں ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہوگا. اب اس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ کون سی چیز میں کوئی ہوا ہے کون سی نہیں ہوا، اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ سے مراجعہ کرنا پڑے گا، ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے کہ کیا کنڈیشن ہے. اس کے بعد ایک سوال بہرحال یہ اسی سے متعلق تھا کہ جیلیٹن وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اس کے لیے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا، ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، کون سی چیز جو ہے وہ استحالہ اس میں ہوا ہے، کون سی میں استحالہ نہیں ہوا. جس میں استحالہ ایکسپرٹ کہہ دیں گے کہ نہیں یہ اب وہ چیز نہیں رہی ہے، تو وہ چیز حلال ہوگی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ شکرانہ ہدیہ جو مرحومین کو دیا جاتا ہے، نماز زیارت اور نماز استغفار وغیرہ، کیا یہ جو نوافل ہیں ظہر اور عصر کی، آٹھ رکعت ظہر اور آٹھ رکعت عصر کی، اس کی جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں بعض کنڈیشن میں بعض چیزوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں اور اس سے نتیجہ لے سکتے ہیں. مثلا اگر کسی کی نماز قضا ہے اور وہ اپنی نماز قضا ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں ان میں نوافل کی بجائے اپنی قضا پڑھے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن یہ کہ نوافل کی جگہ آپ ایک یہ چاہیں کہ تین چار نوافل ایک ساتھ ہی جمع ہو جائیں اور چار پانچ مسئلے ایک ساتھ نکل جائیں، تو یہ تھوڑا سا پاسبل نہیں ہے. یعنی کیا ہے، دیکھیں ایک واجب اور ایک نفل کو آپ آپس میں کر سکتے ہیں جمع، وہاں پر بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ میں اگر میری قضا نماز نہیں ہوتی تو میں نوافل پڑھتا تو آپ کو نوافل کا ثواب ملنے کی امید ہے، قضا بھی ادا ہوگی نوافل کا ثواب بھی ملے گا. لیکن آپ یہ چاہیں کہ دو چار نوافل ایک ہی نماز میں نمٹ جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. ہر چیز کی اپنی ایک حیثیت ہے، چونکہ جو واجبات ہیں ان کی قوت زیادہ ہے، تو جو چیز قوی ہوتی ہے وہ ضعیف کو لے سکتی ہے، لیکن نوافل بطور کل ضعیف ہوتے ہیں. تو اگر ضعیف کے اوپر آپ دو تین چیزیں کریں گے تو نوافل کی عمارت ذرا کمزور ہوتی ہے، چار پانچ چیزیں آپ نے رکھ دی تو وہ نیچے گر جائے گی. لہذا نوافل میں کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی ایک نیت سے نوافل کو ادا کریں. اگر آپ نے زہرین کے نوافل کو زیارات کی نماز کے طور پر پڑھا یا اپنے مرحومین کے اس کے طور پر پڑھا، تو وہ کاؤنٹ ہوں گی، نوافل زہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ وہاں پر نیت اہم ہے اس چیز میں. تو آپ ایک نماز کی تین چار نیتیں نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا ہے دعائے سنم قریش کے بارے میں. دعائے سنم قریش ایک، یعنی جتنی بھی دعائیں نقل ہوئی ہیں، یعنی آئمہ سے ایک پورا ذخیرہ ہے دعاؤں کا، ذخیرہ یعنی واقع بینک ہے دعاؤں کا، اس میں یہ دعا سب سے زیادہ کنٹروورشل ہے. سند کی اگر بات کی جائے تو دعاؤں کی سند ویسے یعنی اتنی مہم نہیں ہوتی، یعنی وہاں پر ایک ہمارے پاس قانون ہے، قانون تسامح عدلہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے فقہ اصول میں، کہ جہاں مستحبات کی اگر سند بہت زیادہ قوی نہ بھی ہو تب بھی اس کو ثواب کی نیت سے انجام دیا جا سکتا ہے. دعائیں سنم قریش کے بارے میں لیکن علماء میں بڑا شدید اختلاف ہے. یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نقل ہوئی ہے آئمہ سے، اور جیسے کہ بہار میں بھی نقل کیا گیا ہے اس کو، حتیٰ امام علی کی قنوت کی جو دعائیں ہیں ان میں سے اس کو نقل کیا گیا ہے. بعض نے لیکن تھوڑا سا ذرا سلسلے کو آگے بڑھا دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضرت زارا کی شہادت کے بعد کوئی خاص دعا ہے جو امام نے پڑھی ہے، یہ جو کیفیت ہے یہ شدیداً ضعیف ہے. ایک لیکن پورا طبقہ علماء کا ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا جو لہن ہے وہ آئمہ کی تقریباً کسی اور دعا اور جو آئمہ کی باقی تعلیمات ہیں اس سے میچ نہیں کرتا. آئمہ ایسی کوئی دعا تعلیم نہیں کر سکتے جس سے اہل سنت کے مقدسات کی پامالی ہوتی ہو یا توہین ہوتی ہو اور وہ آگے چل کے شیعوں کے لیے نقصان کا باعث بنے. لہذا اب ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ دیکھیے میں اس میں بہت مختصراً یہ کہوں گا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اشکال نہیں ہے، اس نیت سے کہ رجحان پڑھا جائے خود اپنے لیے پڑھے یہاں تک مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو پھیلایا جائے، اس کو ایک عنوان کے طور پر سامنے لے کر آیا جائے، تو یہ شاید مشکل ہو. لہذا نہ پوری طرح سے ترک کیا جائے نہ پوری طرح سے اس کو پھیلایا جائے، اس طرح کی کنڈیشن ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ آئمہ کی جانب سے ہو اور آئمہ نے لیکن نہ چاہا ہو کہ یہ اتنی شدت سے پھیلے، یہ امکان ہوتا ہے اور موجود ہے. ایک بار مطلب بلند آواز سے درود پڑھیے. ایک سوال اور جو آیا وہ یہ کہ کیا خمس لگژری آئٹمس کے اوپر اپلیکیبل ہے یا نہیں؟ دیکھیں خمس آئٹمس پہ یا کسی بھی چیز پر اس کے لگژری ہونا یا نہ ہونا مہم نہیں ہے. مہم کیا ہے کہ وہ آپ کے اضافات میں سے آئے. مثلاً آپ نے ایک بیگ لے لیا, اب چاہے وہ 30 روپے کا بیگ ہو یا 3 لاکھ روپے کا بیگ ہو, اگر آپ نے پورا سال استعمال نہیں کیا اس پر خمس آ جائے گا. وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ کے پورے سال استعمال میں نہیں آیا, اس پر خمس آ جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ چیز ابھی مہنگی ہے ابھی خرید رہا ہوں اس پر ابھی مہنگے ہونے کی وجہ سے اس پر خمس آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. فضول خرچی کو اسلام نے منع کیا ہے شدت کے ساتھ, یعنی تبذیر. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی کہلاتا ہے, یعنی اس کو جو فضول خرچی کرے اس کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. اس لیول تک فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے. لیکن یہ کہ آپ اگر کوئی فرض کرے فضول خرچی کر رہا ہے تو اس کو فضول خرچی کی وجہ سے اس کے اوپر خمس آئے, ایسا نہیں ہے. کچھ سوال جو خواتین کی جانب سے آئے ہیں ان میں سے ایک سوال کچھ کتابوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. اب ان کا میں مطلب پوری طرح سے سمجھ نہیں سکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ کتابیں بتائیں جو ہم عام سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں اور ہم استفادہ بھی کر سکیں اس سے. اب عام سی کتاب سے کیا مراد ہے آپ کی, آپ کے ذمن میں کہنا چاہتے ہیں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لازمہ تھا آپ کو عقائد سے متعلق اگر کتابیں چاہیے, بہرحال میں اجمالی طور پر ذکر پھر بھی کر دیتا ہوں. عقائد سے متعلق اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو سب سے زیادہ عام فہم کتابیں آیت اللہ حجت الاسلام محسن قراتی کی ہیں. اگر محسن قراتی کی جو کتابیں ہیں وہ واقعا بہت عام فہم اور بہت اچھی مثالوں سے, سادہ مثالوں سے دی گئی ہیں اور وہ بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں. احکام کی دنیا میں اگر آپ جاتے ہیں تو احکام کی دنیا میں بہت سارا کام ہوا ہے صرف توزیع المسائل پر اکتفا نہ کریں. آپ تھوڑا سا نیٹ پہ سرچ کریں گے اور بھی کچھ کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں جس میں چارٹس کے ذریعے سے, تصویروں کے ذریعے سے, ایون ویڈیوز بھی آ چکی ہیں, احکام کی باقاعدہ ویڈیوز آ چکی ہیں. اگر آپ کو کتاب سے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ویڈیوز سے اور اس طرح کی جو کتابیں جو کہ چارٹ کی صورت میں بنائی گئی ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ تاریخ میں عام کتابیں تلاش کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں جو کتابیں لکھی گئی تھیں پہلے, مجھے نہیں پتا بعض لوگوں کو ان کتابوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا, مثلا 14 ستارے یا مختارنامہ وغیرہ, یہ کتابیں اس دور میں جن لوگوں نے لکھی تھیں یہ کتابیں معمولی کتابیں نہیں ہیں, علماء نے لکھی تھیں, ان کی اہمیت ہے, ان کو بے اہمیت قرار نہ دیں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں تحفۃ العوام کے خلاف ایک بڑی وہ چل پڑی تھی لوگوں کے اندر, ایک عجیب سی کیفیت کہ جی یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے فلاں. تحفۃ العوام کا جو اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس کا پرنٹر تھا وہ رعایت نہیں کر رہا تھا کتاب کو چھاپنے میں, کہ کہاں زیر زبر کی غلطی آ رہی ہے, کہاں کس چیز کی غلطی آ رہی ہے, فتاوی کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن تحفۃ العوام ہماری برے صغیر پاک و ہند کی عوام کے لیے ایک باقاعدہ بہترین تحفہ ہے, جس میں پہلے مرحلے میں مبتلا بے مسائل کو اس طریقے سے بیان کیا گیا تھا کہ وہ مسائل کو بیان بھی کرتے تھے اور تقریباً اختلافی جو اہم اختلافات تھے اس کو بڑے آرام سے بیان کرنے کے بعد وہ بڑی تیزی سے گزرے تھے, نہ زیادہ ڈیپ تھے نہ زیادہ اجمالی تھے. اس کے بعد انہوں نے وہی سارے اعمال کیے, بیان کیے. دیکھیں اعمال میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب ضعیف ہو جاتی ہے. مثلاً زیارت عاشورہ کے حوالے سے یا عاشورہ کا جو عمل تحفۃ العوام میں وہ مفاتی میں نہیں ہے. اب مفاتی میں نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عمل غلط ہے. خود آپ مفاتی جا کر دیکھیں کئی جگہوں پر شیخ نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے اور اعمال ہیں جن کو اقبال میں یا دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا جن کو ہم یہاں ذکر نہیں کر پا رہے. تو شیخ نے اختصار کو مربوط اپنے سامنے رکھا ہے, اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے مفاتی کو لکھا ہے. تو تحفہ جو ہے وہ ایک اچھی کتاب ہے, اوتھینٹک کتاب ہے اور قابل استعمال ہے. صرف اس پہ غور یہ کرنا چاہیے کہ اس میں کہیں یہ غلطیاں نہ ہوں. تاریخ میں جیسے میں نے بتایا 14 ستاروں کے علاوہ نقوش عصمت ذیشان حیدر جوادی صاحب کی تقریباً ساری کتابیں عوامی سطح پر کر کے لکھی گئی ہیں, اس لیے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہرحال یہ میں نے اجمالی طور پر ذکر. کرامات اور معجزات میں کیا فرق ہے؟ کرامات اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں, پہلے اشتراک بتا دوں پھر اختراق بتاؤں گا. اشتراک یہ ہوتا ہے کہ کرامت اور معجزہ دونوں فوق العادہ ہوتی ہیں, یعنی کامن چیز نہیں ہوتی. مثلا طے الارض کرنا, مثلا مردے کو زندہ کرنا, یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ خارق العادہ ہوتی ہیں, عام طور پر یہ چیزیں انجام نہیں پاتی. صاحب کرامت یا صاحب معجزہ اس کے اوپر قادر ہوتا ہے, دوسرے اس کے اوپر قادر نہیں ہوتے. لیکن کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ کرامت کئی لوگ انجام دے سکتے ہیں، مثلا تیولس کرنے والے آپ کو کئی لوگ ملیں گے، لیکن معجزہ صاحب معجزے سے مخصوص ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا۔ دوسرا، معجزہ ہمیشہ ادعائے نبوت یا امامت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کیا؟ معصوم کی نبوت یا امامت یعنی ولایت کے اس بات کے لیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اسے کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ یہ فرق ہے کرامت اور معجزے میں اجمالی طور پر۔ تقلید کرنا چاہتی ایک فیملی، آپ رہنمائی، آپ کی رہنمائی درکار ہے تقلید میں۔ دیکھیے تقلید کسی بھی، اگر آپ توضیح اور مسائل کو اٹھائیں گے، اس کے شروع میں تقلید کرنے کا طریقہ لکھا ہے۔ یہ جو طریقہ، یہ تمام فقہا کے درمیان کامن ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ خود اطمینان پیدا کریں کہ میں جس کی تقلید کرنے جا رہا ہوں یہ عالم ہے اور اس کی تمام صفات کو خود معلوم کریں۔ خود معلوم کرنا آسان نہ ہو تو اپنی فیلڈ کے ماہرین یعنی علماء سے ان کے بارے میں معلوم کریں، جس کی دو عادل ایکسپرٹس گواہی دیں، ایک مانا، ایک مرحلہ، دو اور عادل اس کے خلاف نہ کہیں، یہ ضروری ہے۔ یعنی کیا؟ ایک طرف سے دو عادل اس کو ریکمینڈ کریں کہ اس کی تقلید ہو سکتی ہے، ادھر سے دو اور عادل ایسے کم از کم، یعنی کوئی اس کی مخالفت کرنے والے عادل نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر عادل کی پرواہ نہ کریں، لیکن عادل شخص اس کی، مثلا جیسے رہبر ہیں، جیسے آیت اللہ سیستانی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مل جائیں گے ایسے عادل کے جو کہتے ہیں کہ کرنی چاہیے، آپ کو کوئی مخالف نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ یہ ان کی عالمیت میں یا عدالت میں شک ہے۔ آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ مکارم ہیں اور بہت سارے علماء ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سر پہ امامے رکھے ہوئے ہیں اور اول تو ان میں شرائط ہی پوری نہیں ہوتی، اور پھر بہت سارے عادل آپ کو ان کے خلاف مل جائیں گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ امام زمانہ کے انتظار میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کتنا مفصل موضوع ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے کہ امام زمانہ کے انتظار کیسے کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی میں بتا دوں کہ دیکھیے، پہلے ہمیں فلسفہ غیبت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی حجت غائب کیوں ہوتی ہے، کیوں اللہ اپنی حجت کو غائب، اچھا غائب جب کرتا ہے تو غائب کے بھی کئی معنی ہیں، وہ کون سی غیبت ہے جو امام کے ساتھ ہے، اور جب آپ اس غیبت کی قسم کو سمجھیں گے تو آپ کو اس غیبت کے مطابق، دیکھیے مطلب ایک دفعہ غیبت ایسی ہوتی ہے کہ اس غیبت کے مقابلے میں آپ کا کوئی رول نہیں بنتا، لیکن بعض غیبتوں کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے آپ کا رول بنتا ہے۔ لابلابات آپ پہلے وہ کنڈیشن سمجھیں کہ وہ کون سی غیبت ہے، اس کے بعد آپ کو اس کے سامنے اپنی جو کنڈیشنز ہیں وہ آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائیں گی۔ راستہ بہت لمبا ہے، میں نے مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا، ایک دفعہ اور اشارہ کر دوں۔ مختصر ترین بات یہ کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں جو امام کی غیبت سے ربط رکھتی ہیں، ایک علائم ظہور ہیں جو ہم 1400 سال سے سنتے پڑھتے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہم نے بشدت اپنے درمیان قائم نہیں کی وہ شرائط ظہور ہے۔ ہم علائم ظہور تو گن رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، اب سفیانی خروج کرے گا نہیں کرے گا، اب خراسانی آئے گا یا نہیں آئے گا، سید یمانی کہاں سے آئے گا، یہ تو ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن شرائط ظہور کے اوپر ہماری فکر نہیں ہے، جبکہ علائم کے درمیان میں شرائط کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس وقت لوگوں کی بڑی تعداد الہی رہنما کو طلب کرنے لگے گی اس وقت امام پر ظہور کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا ایک کام یہ کہ ہم لوگوں کو احساس دلائیں کہ بھائی اب تو اٹھو خدا کے لیے، اتنی یعنی پوری دنیا میں آپ جہاں نظر دوڑائیں گے اس وقت فرعون سے زیادہ بدترین لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہہ کے لوگوں کو اپنی عبادت کرواتا تھا، یہ اس سے زیادہ بدتر ہے۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلوا کے بلاخر اس کا کوئی کریکٹر تھا، ہم جن ہمارے اوپر جو آج مسلط ہیں ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ تو اب کم از کم لوگوں میں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان کے مقابلے پر اس دور کے لوگوں نے موسیٰ چاہا تھا تو موسیٰ آیا، آپ نہیں طلب کرو گے نہیں آئے گا۔ تو کم از کم یہ دیکھیں، یہ خود ایک بیداری اور بصیرت ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ کیا گیا، سیدزادی کا نکاح غیر سید سے ممکن ہے یا نہیں، کوئی ایسا فتویٰ ہے یا نہیں؟ یہ ایک پاکستان میں، یہ پاکستان کے علاوہ یہ ٹاپک آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ پاکستان کی خصوصیات میں سے ہے. پاکستان میں جا کر سید اور غیر سید کے درمیان میں کوئی ایسا فرق پیدا ہو جاتا ہے. اس کا ریشہ میں آپ کو بہت واضح طور پر بتا دوں, اس کا ریشہ اس چیز میں ہے کہ لوگوں نے پہلے تو پاکستان میں چونکہ آپ کو دو نمبر سید بہت ملیں گے, اس دو نمبر سیادت کے ساتھ دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ جب سیادت ملتی خصوصاً سندھ میں جو اور پنجاب میں سادات کا بہت احترام ہوتا تھا تو ان کو زمینیں وغیرہ دے دی جاتی تھیں, لوگ گفٹ کر دیتے تھے. اس گفٹ سے ملی ہوئی جائیداد کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حتیٰ سید زادی کا قرآن سے شادی کرا دینا اور اس طرح کی بہت ساری مزخرفات اور خرافات تھیں. بہت واضح طور پر بات ہمارے پاس تاریخ میں بھی موجود ہے, عقلاً نقلاً اصلاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سید زادی کا غیر سید سے نکاح میں کوئی اشکال ہو. آئمہ کے دور میں آئمہ کی ہی بیٹیوں کی شادیاں غیر سادات سے ہوئی ہیں, یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. خوب, سید زادے پر پہلا حق سید زادی کا ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو. اب یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ اصل میں پیغمبر کی ایک حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں بیٹیوں کے لیے یا ہماری بیٹی ہمارے بیٹیوں کے لیے ہے. یہ اصل میں آپ آ کر یہ دیکھیں کہ کس تناظر میں حدیث گئی ہے. یہ جو تناظر ہے اس کا حدیث کا تناظر یہ ہے کہ ایسے مقام پر یہ کہی گئی ہے کہ جہاں پر لوگ فیملی میرجز کو جیسے فرض کریں ناپسند نہیں کرتے, اس کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ خاندان میں شادی کرنا صحیح نہیں ہے, یہ اس طرح کے تناظر میں کہی گئی ہے. یہ بات آج کی نہیں, یہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے. اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی تھی. لیکن لازمات ہے سید سادات کا اپنا ایک احترام ہے. اب یہ جو احترام باقی ہے سادات میں, مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سید زادی سے شادی کر لی, اب سید زادی مطیع بنے گی اور سید زادی کا مطیع بننا گویا اس کا احترام ہاتھ سے جانا ہے, جبکہ اطاعت شوہر میں احترام کہیں نہیں جاتا ہاتھ سے. اطاعت کا ہر گرد چونکہ دیکھیے شوہر کیا کی اطاعت خاتون غلام بن کے نہیں کرتی ہے, شوہر کی اطاعت اللہ کی عبادت سمجھ کر کی جاتی ہے. اور خدا جہاں پر ہمیں جس کا مطیع بنائے گا ہمیں بننا ہے, کیونکہ دین میرے اور آپ کے اجداد کا نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. میرے جج مطلب جج سے مراد میرے جج سے سید سے مراد یہ کہ میں یہ کہوں کہ میرے اما ابا نے بنایا, ایسا نہیں ہے. میرے اجداد اگر پیغمبر اور رسول بنتے ہیں تو ان کی پیغمبری مہم ہے, میرا جج ہونا مہم نہیں ہے, ان کی حیثیت امامت مہم ہے. آئمہ نے جہاں ہم کیوں مطلب وہ بیوی جو اپنے شہر کی مطیع ہوتی ہے, آپ فرض کریں کہ اگر وہ سید زادی جو اپنے سید شوہر کی پٹائی کرے یا اس کی فرما برداری نہ کرے تو ایسے سید زادی کو قتل کر دینا چاہیے کیا کہ تم نے سید کا احترام نہیں کیا؟ بہت سارے ایسے مسائل ہیں. یہ موضوع باہر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر عرض کروں گا. جناب حضرت ام کلثوم کے شوہر کون تھے؟ اب یہ تاریخی بحث ہے, ایک پورا مسئلہ ہے, اور ان کا جو نکاح خلیفہ ثانی کے ساتھ ہے, یہ جو روایت ہے اس کے اوپر لازمات ہے. یہ میں دو جملوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا, جو آسان سے بات ابھی اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے میں ڈیٹیلز آپ کو ای میل کر سکتا ہوں, لیکن ابھی میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ حضرت خلیفہ ثانی جو تھے ان کی کئی بیویوں کا نام ام کلثوم تھا. کئی بیویوں کے, یعنی یہ تاریخ میں ثابت ہے, چار یا پانچ آپ کی زوجہ ہیں, کیونکہ ام کلثوم نام نہیں ہے, ام کلثوم کنیت ہے جو کئی خاتونوں کی ہو سکتی ہے, اور اتفاقاً آپ کی کئی بیویوں کے نام اور کنیت ام کلثوم رہی ہے, یہ تاریخ میں ثابت ہے. اس کو اشتباہ کر کے اہل سنت میں ایک افسانہ کریٹ کیا گیا. یہ افسانہ اس لیے کریٹ کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے ان کی نظر میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہ چیز بنائیں گے اور یہ بنانے کے بعد ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھی, ان کی آپس میں کوئی لڑائی دشمنی نہیں تھی. اس چیز کو انہوں نے کلیئر کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے ایک افسانہ گڑا. اس کی افسانے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. تقلید کا طریقہ پوچھا آخری سوال میں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اب اگر کسی برادر کا کوئی سوال ہے تو میں کوشش کروں گا.
یہ آپ نے جو سیدی کا کیا ہے تو ہمارے ساتویں امام کی بیٹیاں تھی, ان کا کیوں نکاح کسی غیر
سے نہیں ہوا؟ آپ تشریف کا مطلب امام حسین کاظم کی ایک نہیں کئی بیٹیاں ہیں اور کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی. میرا آپ سے سوال پہلا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کسی سید زادے سے کیوں نہیں ہوئی شادی؟ انہیں
یہی ہمیں ملتا ہے کہ ان کو کوئی کف نہیں تھا.
کتنی بیٹیوں کا کف نہیں تھا؟
کیونکہ امام اس وقت آٹھ امام بھی زندہ تھے.
دیکھیے آٹھویں امام بھی زندہ تھے. میرا آپ سے سوال صرف یہ ہے کہ
آپ سے پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں.
ہاں میں لیکن میں آپ سے ایک سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں پہلے یہ کہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں.
ایسا مومن نہیں تھا کوئی, ایسا اس فکر میں مومن ہی نہیں تھا جس سے ان کا نکاح ہو سکتا.
جی جی یہی چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیے صرف حضرت معصومہ کے بارے میں, سلام اللہ علیہا کے بارے میں شاید آپ یہ بات کہہ
سکیں,
کیونکہ آپ کی فضیلت جس طرح سے موجود ہے آپ کی باقی بہنوں کی وہ فضیلت نہیں ہے. اب بی بی کی آپ کے علاوہ بھی کئی بہنیں ہیں, کسی بھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی, کتنوں کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان کا کف نہیں تھا. یہ جو کف کی بات ہے یہ کیونکہ جب علماء نے مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بات کہی گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر یہ اشکال ہوتا ہے کہ آپ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن باقی بیویوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یہ بات پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ جا کر تحقیق کریں اور تاریخ پڑھیں. مامون وہ خبیث ترین آدمی تھا کہ جس نے ہارون اور اس کے بعد مامون دونوں, یہ وہ عباسی خبیث ترین خلیفہ تھے کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام رضا کو شدید ترین قید میں رکھا تھا. امام موسیٰ کاظم کی آپ نے قید سنی ہوئی ہے. قید کے علاوہ تاریخ میں ہمارے پاس یہ ثابت ہے کہ جو کوئی امام سے اپنا رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کے جاسوس ان کے پورے پورے گھروں کو اجاڑ دیتے تھے. اچھا آپ جو سمجھتے ہیں ہمارے ہاں یہ معمولا ایک سمجھا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور بڑا اچھا دور گزرا ہے. ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی امام کا دور جو تھا وہ ذرا آسانی کا دور تھا, اس دور میں امام کو موقع ملا اور آپ نے اتنی حدیثیں بیان کی. یہ جو آسانی کا دور ہے اسی دور کا واقعہ یہ ہے کہ امام صادق کے پاس آپ کا ایک صحابی آنا چاہتا تھا لیکن اس نے دیکھا کہ شدید ترین پہرا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ کوئی اور حل نہیں ہے, وہ گیا ایک سبزی والے سے, اس سے پورا سبزی کا ٹکڑا خریدا پیسے دے کے, اس سے کپڑے خریدے, اس کے کپڑے پہن کر اس کا حلیہ بنا کر امام کے دروازے پہ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے. یہ امام جعفر صادق کا دور ہے. امام جعفر صادق کا دور وہ ہے کہ جس میں امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے, اور جس طرح سے امام حسین کے خیموں سے بیبیاں نکلی تھیں لباس جلتے ہوئے اور سخت ترین حالات میں, اسی طرح سے سر برہنا اور لباس جلے ہوئے جناب امام صادق کے ساتھ حالات پیش آئے. تو جب جناب امام صادق کا دور یہ ہے تو آپ سوچیں کہ ہارون کس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. مامون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا, اتنے ظالم لوگ. آپ کا کیا خیال تھا ان لوگوں نے اتنی سختی کی ہوئی تھی ان کے جاسوس, جو کوئی یہ چاہتے کیا تھے, یہ چاہتے یہ تھے کہ آئمہ کی نسل آگے نہ چلے. اب اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ حتیٰ بنو ہاشم میں کوئی ذرا سے بھی کوشش کرتا تھا کہ امام سے ربط کو اپنے بڑھائے اس کو پورے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا, دھمکیاں دی جاتی تھیں. امام کی مظلومیت میں سے ایک مظلومیت یہ ہے کہ لوگ آپ کی بیٹیوں کو رشتہ دینے کے لیے نہیں آتے تھے. اچھا ہو سکتا ہے, دیکھیے میں کسی کی یہاں پہ بھی جو بات کرنے جا رہا ہوں حمایت میں نہیں کر رہا, صرف آپ کو سچویشن سمجھانے کی کوشش کروں گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے فلاں 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 فلاں. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک عالم دین جس کو شہید بھی ہو گئے بارڈر پہ, بہت ہی مظلومیت کے ساتھ مارے گئے, بہت ہی مظلومیت کے ساتھ ان کا جنازہ دفن بھی ہو گیا خاموشی کے ساتھ, حالانکہ ایک زمانے میں ان کے نام سے پاکستان میں دہشت مچی ہوئی تھی. 17 سال جیل میں رہے, ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی. کیوں کیوں وہ ابھی مظلومیت میں مارے گئے؟ قم تشریف لائے تھے لوگ, قم کے علماء اس ڈر سے ان سے نہیں مل رہے تھے کہ جی ہم ان سے ملاقات کریں گے تو ایجنسیاں اٹھا کے لے لیں گے. آج کے دور میں اتنی بڑی کثرت ہوتے ہوئے آپ کا یہ حال ہے تو آپ سوچ لیں کہ اس دور میں کیا حالات اور کیا کنڈیشن نہیں ہوں گے. اگر کوئی اور سوال ہے تو میں خدمت کروں گا.
اگر لیڈیز تک آواز پہنچ رہی ہے جو پہنچ رہی ہے اور ان کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہے,
اگر خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے تو لطفاً بھجوا دیجیے,
اور اگر نہیں ہے تو ایک آخری سوال لے کے پھر ہم لوگ جو ہے کھانے کی طرف بڑھتے ہیں.
غسل جمعہ کے متعلق سوال کیا کہ غسل جمعہ کے بعد وضو کیا جانا چاہیے یا نہیں. دیکھیے یہ مسئلہ تھوڑا سا جسے کہہ سکتے ہیں کہ اختلافی نوعیت کا ہے. اختلافی نوعیت سے مراد کیا ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک مستحب جو غسل ہیں وہ بھی کفایت کرتے ہیں لیکن ایسے علماء کی تعداد کم ہے. اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے کہ صرف اور صرف غسل جنابت ایسا غسل ہے کہ جس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا اس کو اگر آپ فتوے کو سامنے رکھیں تو اس کے علاوہ جتنے بھی حتی زیارات کے بھی جو غسل ہیں اس کے بعد آپ کو ضرورت وضو کی ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں بارے اللہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں, جتنے بھی لوگ جنہوں نے اس سارے سلسلے کو برگزار کرنے میں محنتیں کی ہیں, جس جس بھی عنوان سے اس سارے سلسلے میں شریک رہے ہیں, بارے اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بحق حضرت سید الشہداء ان کے مرحومین جتنے بھی ہیں اور دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں ہمارے, خصوصاً شہداء ملت جعفریہ کی, بارے اللہ مغفرت فرما. بحق حضرت سید الشہداء شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں, عزاداران سید الشہداء, زائرین سید الشہداء, ان کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور, مشکلات کو آسان فرما, دعاؤں کو مستجاب فرما. بارے اللہ ہم پہ حق حضرت سید الشہداء جتنے بھی ہمارے علماء مراجع اعظام ہیں, رہبر انقلاب انقلاب اسلامی, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارے اللہ دین دشمن اہل بیت دشمن قوت دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت فرما. مدافعین کی توفیقات میں اضافہ فرما. بارے اللہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار دشمن سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, نصرت و کامیابی عنایت فرما. بارے اللہ باقی تمام جگہوں پر شیعوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی نعمت سے سرفراز فرما. بارے اللہ بحق حضرت سید الشہداء ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
مولانا کے